من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی, جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. خلاصہ اگر گزشتہ چھ مجالس کا کروں, ابتدا پہلی مجلس میں اس بات پر ہوئی کہ معرفت خدا ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے سب سے مہم چیز ہے, نتیجتاً ہماری جانوں سے زیادہ اہم ہے. ہم بنائے گئے ہیں اس کی معرفت کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, خلق نہیں کیا گیا ان اور جن کو مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی. تو اس کا مطلب یعبدون سے جو تفسیر ہم کو ائمہ سے ملتی ہے, اے یعرفون, تاکہ تم پہچان سکو اللہ کو, کیونکہ عبادت بغیر پہچان کے ممکن نہیں ہے. ساتھ میں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں ان پر نازل کی گئی. تو اس عنوان سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ معرفت بے انتہا ضروری ہے, اور ساتھ میں یہ سب سے عظیم آیت ہے جو ہم کو معرفت خدا کی طرف بلا رہی ہے. کس بنیاد پر اللہ ہم کو معرفت طلب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہم نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا, ایک تو فطرت کے جس پر اللہ نے ہم کو خلق کیا, اور اس فطرت کو اپنے سے مربوط کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور دوسرے عقل جو اللہ نے ہم کو عطا کی, اور عقل کے استعمال نہیں کرنے کے نتیجے میں خود قرآن کہہ رہا ہے وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, اور اللہ رجس شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے ان پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہ دو باطنی حجتیں ہو گئیں, فطرت پر رہتے ہوئے عقل کو کام میں لانا تاکہ معرفت حاصل ہو اور معرفت میں اضافہ ہوتا رہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا دوسری مجلس میں کہ علاوہ اس کے کہ ہمارے لیے باطنی حجتیں ہیں, اللہ نے رسولوں کو بھیجا, انبیاء کو بھیجا, ائمہ کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, تاکہ ظاہری طور پر بھی یہ ہم کو اللہ کی معرفت کی اور بلائیں اور خود مثال بنے اس کام میں. تو ہمارے پاس ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی کی شکل بن جاتی ہے. حجت باطنی میں دو چیزیں, فطرت اور عقل کو ہم شامل کر لے سکتے ہیں, اور حجت ظاہری میں ہم رسولوں کو, انبیاء کو, ائمہ کو اور علماء کو اور کتابوں کو جو کہ انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں, اور رسولوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں. تو دونوں طرف سے ہم کو احاطے میں لے لیا گیا ہے, اور یہ ہمارے دو پیر جیسے یا دو پر جیسے ہو جاتے ہیں کہ باطنی اور ظاہری حجتوں کی طاقت کی بنیاد پر ہم پرواز کر سکیں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. دوسری ہی مجلس میں آیت کی تفسیر شروع کی گئی. لفظ جو پہلا استعمال ہو رہا آیت کے شروع میں وہ ہے اللہ. اللہ جیسے میں نے کہا کہ عربوں کے درمیان پہلے سے ہی معروف تھا اور وہ جانتے تھے اللہ کو بمانے خالق, یعنی جو خلق کرنے والا ہے وہ اللہ ہے اور اس کا کوئی بت ان کے درمیان نہیں تھا. پھر بھی شرک کرتے تھے, اس لیے پہلی صفت جو اللہ کے لیے بیان کی جا رہی اللہ لا الہ الا ہوا, وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یعنی معبود ہونے کی کسی اور چیز میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر کوئی چیز معبود بنتی تو اس میں وہ خصوصیات ہونے رہتے کہ جو خود پر ڈیپینڈ ہو نہ کہ غیر پر ڈیپینڈ ہو. اور کیونکہ اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے, نہ کسی کو حیات خود کی ہے, نہ کسی کے پاس خود کا وجود قائم بذات ہے, ذات سے وجود قائم ہوا ہے, تو یہ دونوں باتوں کو بعد میں ذکر کر کر سمجھا دیا جاتا ہے کیوں نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو اے الحی القیوم, یہ حی اور قیومیت اس کے فقط اور فقط معبود ہونے کی دلیل بن جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے تیسری مجلس چوتھی مجلس, اللہ نے جب اپنے کو حی اور قیوم کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کی ذات میں کسی شکل سے غفلت نام کی چیز طاری نہیں ہو سکتی. انسان جب سو جاتا ہے یا اونگتا ہے, سنا یعنی اونگنا, اونگ اور نوم یعنی نیند, جب ہم کو اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے, اونگ میں ہم کچھ چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں, آنکھ بند ہو جاتی ہے, کان کم کم سننے لگتے ہیں, نیند گہری ہو جائے تو کان تقریباً بہت زیادہ اگر آواز ہو تو سن پائیں گے, عام گفتگو نہیں سن پائیں گے, آنکھیں تو بند ہو جائیں گی, حس بھی کم ہو جائے گی, جب تک کہ ہلایا نہیں جائے گا گہری نیند سے کوئی اٹھتا نہیں ہے, اونگ میں تو ہاتھ لگانے پر بھی اٹھ جاتا ہے, نہ کوئی کمی بشکل اونگ, نہ کوئی کمی بشکل نیند, اس کی ذات میں آ ہی نہیں سکتی کہ اس کو غفلت کی حالت میں ڈالیں. جب وہ کسی غفلت کی حالت میں نہیں ہو سکتا, اس کی حیات اور اس کی قائم ہونے کی قیوم ہونے کی ذات ایسی ہے کہ اس کی اویئرنیس, اس کی آگاہی پر کوئی بندش نہیں ہے. یہ والی کیفیت کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پر اللہ کی اویئرنیس ایسی ابتدائی میں لایا جا رہا ہے, حی القیوم کے بعد ہی لایا جا رہا ہے کہ وہ نہ اونگتا ہے ورنہ سوتا ہے, اس کو اس پر یہ دونوں چیزیں طاری نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس ذات کو کہ جو ہمیشہ اویئر ہے, اگر ہم اس کو اگر کچھ حد تک اس سے قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم بھی اپنی پیک آف اویئرنیس پر رہنا پڑے گا. ہم ہماری اویئرنیس کی, کانشیسنیس کی, توجہ کی, عقل کی پیک پر ہم کو رہنا پڑے گا, کیونکہ وہ بذات نیند اور اونگ سے متاثر نہیں ہوتا. ہم کو بھی اپنی دنیا کی نیند اور دنیا کی اونگ سے بلند ہو کر اپنے دماغ کو اتنا تازہ کرنا پڑے گا عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس کی وہ عظمت جو حی قیوم اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی ہم پر کچھ کچھ ظاہر ہونے لگے, اگر ہماری اویئرنیس کا لیول, ہماری کانشیسنیس کا لیول, ہماری آگاہی کا لیول ڈراپ ہوگا, گرے گا, تو وہ والا خدا ہم کو اپنے دماغ اور دل کی آنکھ سے نظر نہیں آئے گا. اس کی عظمت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہم کو آگاہ کیا جائے, ورنہ اللہ نے قرآن کو اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہدل للناس و ہدل للمتقین کہہ کر بھیجا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھ لینا وہ اپنی تعریف کر رہا ہے، ہم تعریف سن رہے ہیں۔ ہم یہاں پر فقط اور فقط مخاطب نہیں ہیں، ہم یہاں فقط مخاطب نہیں ہیں، ہمارے وجود کو اس کی شان سے آشنا کرا رہا ہے، اس کو اپنی شان بیان کرنا نہیں ہے، اس کو اپنی شان بیان کرنا نہیں ہے۔ جب ہم تھے ہی نہیں، یہ کائنات نہیں تھی، اس کی شان اپنی جگہ پر پوری کی پوری تھی، اس کی شان میں نہ اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اضافہ شان ہو نہیں سکتی، نہ کمی آ سکتی ہے کیونکہ کمی آ نہیں سکتی۔ یہاں پر ہمارے کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کی اعلیٰ کیفیت ایسی ہے، تم بھی اپنے آپ کو جتنا جتنا ممکن ہو چارج کرتے جاؤ تاکہ اس سے قریب ہوتے جانا، کوئی ایسی چیز تم پر نہ ڈال لینا کہ جو تمہاری غفلت کا سبب بنے۔ تم کو نیند اور اونگ تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کے غفلت دینے والی چیزیں تم پر آتی ہیں اور طاری ہوتی ہیں، ان سے تم کو بچنا ہے۔ تو اللہ اپنی نیند اور اونگ سے آزادی کو ہماری طرف اشارہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ تم کو بھی اپنی دنیاوی نیند سے، جو دنیا کی طرف سے تم کھچ کر ایسی نیند سو جاتے ہو کہ جہاں پر تمہاری عقل سو جاتی ہے، اس سے تم کو جاگنا پڑے گا۔ تمہاری عقل اگر نہیں جاگے گی تو تم اس کو نہیں پہچان سکو گے جو حی ہے قیوم ہے، اور جسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ یہاں تک اس نے اپنی ذاتی کیفیت کو منعکس کیا ہے، اپنی ذات کی کیفیت کو، قیوم ہے یعنی ہر چیز اس کے ذیل سے آئے گی، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، حی ہے، ہر حیات اس کے ذیل آئے گی، اس کے نیچے آئے گی، کوئی اور حیات نہیں ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض کی آیت آئی ہے، تمام ملکیت اسی کی ہے، آسمانوں کی، زمین کی، سب کی سب اس کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اون نہیں کرتا، کسی کا حق کسی چیز پر نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اپنے اختیار سے اس کو دے۔ تو یہ یاد رکھ لو، یہ وہ خدا ہے کہ جو سب کچھ ہے اور اس کا سب کچھ ہے۔ توجہ کا محتاج ہوں، جو سب کچھ ہے اور جس کا سب کچھ ہے، اپنے لیے اس سے ہٹ کر کوئی چیز اپنی نہ محسوس کرنا، کوئی چیز اپنی اس سے ہٹ کر محسوس نہ کرنا۔ اگر کر لوگے تو مدت زیادہ نہیں ہوگی کہ تم اس کو اللہ کے مقابل میں لانے لگو گے۔ بے شک مال اور اولاد یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتنہ ہے، قرآن کی آیت ہے ان المال والبنون، یہ مال اور یہ اولاد بچے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنے سے مراد آزمائش، یہ تمہارے لیے آزمائش کے لیے ہیں۔ تو دو طریقے سے ہم اپنے مال اور اپنی اولاد کی طرف نظر کر سکتے ہیں، مستقل انڈیپینڈنٹ یا اللہ کے ساتھ۔ اگر مال کو اللہ کے ساتھ دیکھیں گے تو مال اللہ جس طریقے سے چاہے گا خرچ کریں گے، جس طریقے سے چاہے گا خیرات کریں گے، اور اس کو اگر ہمارا ہی سمجھیں گے تو قرآن میں وہ بھی آیت اہلک تو مال اللبدا، میں نے تو اتنا پیسہ یوں ہی اڑا دیا ہے۔ قرآن آگے اسی آیت کے بعد کہتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، یہ غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد اس کی ملک کی شان بیان کر رہا ہے، اس کے ملک کی شان بیان کر رہا ہے، ہر ملک اس کی ہے، پورا ملک اس کا ہے۔ یہ چیز جب واضح ہو جاتی ہے انسان کے ذہن پر، دیکھیے یہ پوری آیت کا سلسلہ، اور یہ یاد رکھیے کہ سب سے عظیم آیت ہے، تو کس حد تک ہماری ہدایت میں اس کا رول ہوگا، وہ کس حد تک ہم کو اللہ سے قریب کر سکے گی. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اب مرحلہ آتا ہے جب اس کے یہاں سب کچھ سب ملک اس کی ہے, تو یہ دنیا میں جو چل رہے ہیں وہ قوانین جو چل رہے ہیں وہ قوانین کی بنیاد کیا ہے. ہم تو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں پانی کو گرم کرنا, آگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پانی بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو اتنی گرمی دی جائے. ہر چیز کا قانون نظر آتا ہے جو ہم انڈیپینڈنٹلی استعمال کرتے ہیں. میں نے مثالیں دی ہیں, میں تو خلاصہ کر رہا ہوں. پلین اڑ رہے ہیں, قانون جو اس بنیاد پر اڑ رہا ہے, برسات ہو رہی ہے, اس کا اپنا قانون. ہر چیز کا قانون, ہمارے دل کے دھڑکنے کا قانون, ہمارے ہاتھ کے اٹھنے کا قانون, یہ سب قانون چاہے انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے ان سے استفادہ کر سکتا ہے. تو ایسا کہیں تصور نہ آ جائے کہ ملک تو اس کا ہے لیکن قانونوں پر اس کا کنٹرول نہیں ہے. یہ آیت آ کر کہہ رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. میں نے قرآن کی دو آیتیں پڑھی جہاں پر خلقت سماوات اور عرض کے بعد اللہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش ویدبر الامر. یہ اللہ ہے جو چھ دنوں میں, چھ مدتوں میں آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور پھر عرش پر اپنے آپ کو قائم کیا اور پوری چیزوں کو مینج کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. اور ما من شفین الا من بعد اذنہ, ما من شفین الا من بعد اذنہ, یعنی کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کے ذریعے سے وہ ہو. مطلب یہ کہ پوری کی پوری قانونوں کا سلسلہ, پورا قانونوں کا سلسلہ یہ اللہ سے جا کر جڑتا ہے. وہ قانون اس کی مرضی کے ہیں, کسی اور کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اون کر سکے. تو یہ جتنا بھی کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, یہ جنرل طریقہ ہے کازالٹی کا, یہ پورے کا پورا اس کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ملک بنا دیا اور چھوڑ دیا. ہم کو قانون سمجھ میں آنے لگے تو ہم نے کہا کہ کہاں کا ملک, قانون چل رہا ہے وہ کہاں ہے. کہتا ہے یہ قانون بھی میرے ہیں. غلطی سے تم ملک کو میرا اور قانون کو کیونکہ تم سمجھ رہے ہو مجھ سے الگ نہ دیکھنا, کیونکہ جب جب تم ایک ایک قانون استعمال کرو گے اور اس قانون کو مجھ سے الگ محسوس کرو گے تو میری طرف متوجہ نہ ہوگے, تم میری طرف متوجہ نہ ہوں گے. ہوا میں اڑ رہے ہوں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے طریقے پر اڑ رہے ہیں. یہ بھول جاؤ گے کہ جو لا ایرو ڈائنمکس کا ہے وہ ہم نے بنایا ہے, وہ ہم نے بنایا ہے. کشتی پر سوار ہوگے, کشتی سمندر میں جاتی ہوگی, لہروں پر سے سمجھو گے کہ یہ لا آف فلوٹیشن, کیونکہ اب ہم سمجھ چکے ہیں تو وہ قانون چلا رہا ہے. قانون نہیں چلا رہا ہے, اللہ قانون کے ذریعے سے چلا رہا ہے. تم نے یوں کیوں سمجھ لیا کہ اللہ قانون کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں چلا سکتا؟ بغیر قانون کے چلائے تو اللہ, قانون کے ساتھ چلائے تو اللہ نہیں. تو دنیا میں کوئی چیز اگر بنائی جائے گی اور اس کو ربط دیا جائے گا, اور ربط کا مطلب قانون ہوگا, کوئی چیز کا کوئی چیز سے جو ربط ہوتا ہے, لنک ہوتا ہے, وہ قانون. اور اگر وہ قانون نہیں ہوتا, مثال کے طور پر کوئی لا آف روٹیشن رہتا ہے, چلنے کے طریقے پر چل رہا ہے, پتا چلا بیچ سمندر میں کشتی پہنچ گئی, اس کے بعد قانون ختم ہو گیا, پلین ایرو ڈائنمکس کے لاس کے حساب سے اڑا, بیچ میں لا کام کرنا چھوڑ دیا, تو کوئی پھر اڑے گا نہیں. نہیں معلوم, نہیں معلوم کب تک یہ رابطہ رہے گا, کب تک یہ رابطہ نہیں رہے گا. اگر یہی بات ہو, پتا چلا کہ کھیت میں کبھی ایک سال کھیتی ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیجئے, پانی بھی ڈالیے, پانی جو ہے کھیتی کو جلا رہا ہے, تو پانی میں وہ کھیتی کبھی پنپے گی اور کبھی جل جائے گی. کون پانی ڈالے گا کھیتی کو؟ کھیتی ہوگی. رابطہ اگر ہوگا تو ہوگا, اور رابطوں کا سمجھنا علم بن جاتا ہے. توجہ کا محتاج ہوں. رابطوں کا ملنا علم ہو جاتا ہے. انسان کی اگر خلقت کی جا رہی ہے کہ اللہ کو اختیار سے پہچانے تو علم کے ذریعے سے پہچانے گا, اور اگر علم ہوگا نہیں تو پہچانے گا نہیں. علم ہونے کے لیے لنکس ہونا ضروری, اور وہ بھی ثابت, ورنہ لا نہیں بنے گا. ٹرینڈ کہتے ہیں اس کو. لا میں ٹرینڈ میں فرق یہ ہے کہ ٹرینڈ چلتا ہے, کبھی یوں ہی عوض ہو جاتا ہے جیسے فیشن, کبھی ڈھیلے کپڑے تو کبھی ٹائٹ کپڑے, آپ کی مرضی فیشن کے حساب سے. یہ فیشن نہیں ہے, یہ لا ہے, قانون ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیلا لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. یہ لاز ہلنے والے اپنی جگہ سے نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہے من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور تم اس کے علاوہ کوئی شفیع نہیں پاؤ گے. نتیجے میں یعنی کوئی اور ایسا فورس نہیں ہے, توجہ کا محتاج ہوں, کہ جو اس کے لاز کو توڑ دیا کر. جب کوئی فورس موجود ہی نہیں ہے تو بتلاؤ کہ کوئی عبادت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے. حیات اس کی, قیومیت اس کی, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ, اس کا سب کچھ ہے. اب وہ ہے اور اس کا سب کچھ ہے, اور قوانین میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. یہی آیت کی کا یہ حصہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ اس بنیاد پر ہے. تم جو قوانین کام میں لا رہے ہو وہ ہمارے اذن سے لا رہے ہیں, یہ ہمارے اذن سے ہو رہے ہیں. تم لا سک رہے ہو, دوسرے جانور کیوں نہیں لا سک رہے ہیں؟ ان کے قوانین ان پر اتنی ہی حد تک صادق آتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تمہارے لیے تمہارے قانون, کچھ ایسی چیزیں ان میں ہیں کہ وہ جو تم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کے پاس جو دماغ میں کمپس ہوتا ہے وہ تم سے زیادہ دور دور تک کی مسافت کو یقین کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. تم کو مگر جو علم دیا گیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ تم کو حاصل بھی ہوتا ہے, تم اسے قلم بند بھی کرتے ہو, آگے کی نسلوں تک منتقل کرتے جاتے ہو. تم انسٹنکٹ پر کام نہیں کرتے, تم عقل پر کام کرتے ہو. تو یاد رکھو تمہارے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے قانون بنایا, اور قانون ایسے بنائے کہ ہماری مرضی کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں آتا, اور وہ قانون پر عمل کرنے پر بھی وہ بھی ہماری مرضی ہے. جیسے جیسے انسان کی ترقی ہوتی گئی اسی طریقے سے علوم بڑھتے گئے, جیسے جیسے علوم بڑھتے گئے انسان کی طاقت اپنی دنیا کو کنٹرول کرنے میں بڑھتی گئی, جیسے جیسے طاقت بڑھتی گئی اس کا غرور بڑھتا گیا, جیسے جیسے غرور بڑھتا گیا وہ اس نے اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگا. مستقل سمجھنے جب لگا تو اللہ کی عبادت کو معمولی کر دیا. عبادت کو معمولی کرنے کے بعد جو بھی کچھ اس کو آیا وہ اپنا سمجھ میں لگا. نتیجے میں فرعون پیدا ہوئے, نتیجے میں قارون پیدا ہوئے, نتیجے میں آج کے فرعون نظر آتے ہیں. یہ پورا سلسلہ اللہ کے شفیع ہونے کا, اور اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی اور شفیع نہیں ہونے کا ذہن میں جگہ بنانے نہ بنانے کا نتیجہ ہے. اگر یہ دماغ میں بات سمجھ آ جائے, قانون بھی ملکیت اس کی, قانون اس کا, قانون کا چلانے کا طریقہ اس کا, اور جس کو جتنا علم دے گا وہی بنیاد پر یہ کام آگے بڑھے گا. آگے آیت نکلتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور یاد رکھ لو کہ جو تمہارے سامنے ہیں ان کے سامنے ہیں, پیچھے ہے اور آگے ہے, یہ پورے پر احاطہ رکھتا ہوں. فقط قانون نہیں بنایا ہوں, قانون کی پوری اطلاع رکھتا ہوں, قانون کی پوری اطلاع رکھتا ہوں. اب آپ سوچئے ایسے خدا کی پرستش اگر کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کیا نہیں کرنا پڑے گا, اپنے کو کس حد تک پیوریفائی کرنا پڑے گا. اس کی شان دیکھتے جائیے نکلتی جائے گی. کلو یومن ہواشوی شان کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز اگر چاہو تو تم بھی اس کی شان کا ایک نیا رخ دیکھ سکو, نیا ڈائمنشن دیکھ سکو, نئی کائنات دیکھ سکو. چاہنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, تم میں وہ صلاحیت ہے اور کسی جانور میں نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا جانشین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. تمہیں میں نے عزت بخشی ہے، کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو عزت بخشی، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اتنی عزت والا ہم کو عزت بخش رہا ہے. انا للہ عزت و جمیع، آیت ہے قرآن کی میں نے تلاوت کی تھی کہ تمام کی تمام عزت ہم کو اللہ میں نظر آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام عزت اسی کے پاس ہے اور وہ ہم کو عزت بخش رہا ہے. کرمنا کا مطلب عزت بخشنا. قرآن میں اور ایک آیت ہے للہ عزت ولی رسول ہی ولی المومنین، عزت تو اللہ کی ہے اور رسول کی اور اس کے بعد مومنین کی، یعنی اگر میں عزت دوں گا تو ایمان کی بنیاد پر دوں گا، ایمان آ کر یہ اہمیت پیدا کر لیتا ہے. اگر ایمان نہ ہو تو اللہ سے عزت بھی ملنے والی نہیں ہے، اور جس کو اللہ عزت نہیں دیتا اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، دیکھو ان جیسے نہ ہونا، قرآن کی آیت، دیکھو ان جیسے نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، فطرت سے ان کو دور کر دیا، ان کی عقل پر پتھرے پڑنے لگے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کے مزداق بنے اور خود تباہ ہوئے اور دنیا کو تباہ کرتے رہے، گرچہ ان کی تباہی کا ہونا ان کو احساس نہیں ہے اور دنیا جو ان کے ذریعے سے تباہ ہو رہی ہے اس دنیا کو بھی احساس نہیں ہے. احساس کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہوئے. اگر اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، قانون پر اس کا غلبہ، علم سارا اس کا، اس کے بعد اس کے مقابل میں جا کر کوئی اپنے آپ کو درست کر لے اور اپنے اطراف کو درست کرے، پاسبل ہے یا وہم ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ معنی رکھتا ہے، یہ اتباع نہیں کرتے، یہ فالو نہیں کرتے مگر ظن و گمان کو، کانجیکچر کو، یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز ہم کر رہے ہیں، نہیں دیکھتے ہم کو کرا رہا ہے، ہم سے کرا رہا ہے. ہماری سوچنے کی صلاحیت ہر سیکنڈ، بلکہ فریکشن آف اے سیکنڈ، اگر خون کا دوران ہمارے دماغ کی طرف نہ ہو تو ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کچھ سیکنڈ کے لیے اگر ہمارے پاس صحیح بلڈ سپلائی دماغ کی طرف نہ جائے تو ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. 5 منٹ تک اگر بلڈ سپلائی نہ جائے تو ہمارا برین مر جاتا ہے. یہ بالکل جب تک کہ حیات چل رہی ہے نارمل طریقے سے، یہ کون سپلائی کر رہا ہے؟ آکسیجن کم ہو جائے خون میں تو دماغ کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ کو جتنا آکسیجن ملنا ہے نہیں ملتا. آج کچھ کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، کچھ کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں. ہم کہاں ہیں؟ کھانا کھا لیتے ہیں، چابنے کی طاقت اس کی، اٹھا کے منہ میں رکھنے کی طاقت اس کی، نگلنے کی طاقت اس کی، ہضم کرنے کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کسی کو بولیے کہ کھانا کھاؤ اور ہضم کر لو اپنے سے، کہتے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے ہضم کرنے کے لیے تو کتنا بڑا پرابلم آتا ہے انسان کو پتا ہے. آنتیں اگر صحیح حرکت نہ کریں تو کتنا پرابلم آتا ہے انسان کو پتا ہے، اور علاج بھی ہوتا ہے تو وہ بھی محدود. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم ہے، یہ سمجھ لینا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، جانتا ہے ہر چیز جو ان کے آگے ہے، ان کے پیچھے اور مستقبل میں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اب بات آئی ہے علم کے دینے کی. یہاں تک پوری کی پوری بات اللہ کی ہو رہی ہے، اس کی حیات، اس کی شان، اس کی ملکیت، اس کا قانونوں پر پورا کنٹرول رکھنا، اور اس کا علم جو احاطہ کی ہوئے ہے، ہمارے سامنے جو کچھ ہے، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اور ہمارے بہت آگے جو کچھ ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، پورے کو انکمپاس کیا ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہو رہا ہے یہاں سے آیت کا یہ حصہ، اب ہمارا رول کیا ہے؟ یہ تو سب تیرا ہوا، کہتا ہے کہ نہیں دیتا، نہیں احاطہ کر سکتے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بھی اس کے علم میں سے تھوڑی بھی چیز کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ چاہے. الا بما شاء، اور شاء کیا؟ کم. اس نے کیا چاہا؟ کہ کم دیں. خلق الانسان ضعیفا، قرآن کی آیت ہے، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. بندہ بنانا تھا اس لیے ضعیف خلق کیا، اس پر بھی اپنی طاقت پر اکڑتا ہے کہ نہیں اکڑتا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم کو علم کم دیا ہے اور تم کو ضعیف بنایا ہے، پھر بھی وہ کم بھی اتنا ہے کہ اپنے علم پر اکڑتا ہے، اپنی طاقت پر اکڑتا ہے. زیادہ دے دیتا تو کیا کرتا؟ زیادہ دے دیتا تو کیا کرتا؟ زیادہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ نہیں دیا ہے، لیکن ان کو دیا ہے کہ جو بندے بن گئے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. دیا ہے زیادہ ان کو دیا ہے کہ جو بندے بن گئے، کیونکہ جب بندے بن گئے طاقت بھی ان کو ایسی دیا بدنی کہ جو عام طاقت کے جیسی نہیں تھی. ضربت و علین یوم خندق، مولا کی ضربت جنگ خندق میں وہ کیسی تھی؟ وہ عبادت ثقلین سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ اللہ کے نام پر تلوار اٹھی تھی اور اللہ کے نام پر ضرب لگائی گئی تھی. اس لیے جب اس نے جسارت کی تو علی ہٹ گئے، جو گرا ہوا تھا وہ گری ہوئی حرکت کیا، علی بلند تھے بلند حرکت کرتے ہیں. ایسے کو خیبر کی جنگ میں علی دروازہ اکھاڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ اللہ کی قدرت سے اکھاڑا ہوں، یہ میری بدنی قدرت کا کام نہیں ہے، میرا بدن اتنا طاقتور نہیں ہے، یہ رب والی قوت تھی جو مجھے اس نے دے دیا اس مدت کے لیے، تو میں نے کر دیا. کبھی علی نے اپنی کوئی خوبی کی تعریف اپنی یہ کہہ کر نہیں کی کہ یہ میری ہے، کہا کہ اس کی ہے، اس نے مجھے دیا، اور حقیقت تھی. اور وہی کیفیت بندگی ایجاد کرتی رہی. شدت عبادت اس لیے ہوئی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رحمتیں تیری اتنی اور ہماری عبادت. فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر تیرے پاس مجھے آ جانا ہے اور میرے پاس زاد توشہ نہیں ہے. یہ مولا کہہ رہے ہیں اتنا لمبا سفر اور میرے پاس توشہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کس کے پاس جانا ہے؟ کس عظیم کے پاس جانا ہے؟ کس حقیقی علی کے پاس جانا ہے؟ اس کا احساس تھا علی کو. ہم نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اقتدار کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے اقتدار کو سمجھنے لگے ہیں اور اس کو پھیلانے لگے ہیں. اس کے اقتدار کو سمجھتے تو ہمارا اقتدار وسیع کر دیتا، علم کے ذریعے سے اور قوت کے ذریعے سے کر دیتا. لیکن کون دیکھتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے دیکھنا ہے؟ ہماری عقل تو ہمارے آنکھوں میں آ چکی ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں فقط، اور جو چیز آنکھوں سے صحیح نظر آتی ہے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ہم آنکھوں سے موت دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں سے موت دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکے گی. اللہ کہہ رہا ہے نفس موت کا مزہ چکے گی، بدن نہیں. اللہ کی نظر کو دیکھو گے تو روح کو دیکھے گے جو بدن سے جدا ہوئی ہے، موت اس کو کہتے ہیں، موت اس کو کہتے ہیں. ہم بدن کو دیکھتے ہیں، بدن حرکت ختم کر دیتا ہے، سانس لینا چھوڑ دیتا ہے، نفس نہیں ملتی، کہتے ہیں مر گئے. مگر اللہ کی نظر سے دیکھو تو نفس نکل چکی ہے، روح پرواز کر چکی ہے تو موت کو ایک بدنی فینومینن سمجھتے ہیں، ایک بدنی حقیقت سمجھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بدنی حقیقت نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بدن رہ جائے گا، نفس اور روح باقی رہ جائے گی، یہاں پر بدن سڑ جائے گا، وہ اپنی برزخ کا سفر طے کر لے گی. وراہم برزخ، قرآن کی آیت ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. نظر بدلنی پڑتی ہے. ایک ایسی معمولی سی چیز جو ہم سبھی دیکھتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، ایک دن ہم بھی. انک لمیت و انہم لمیتون، قرآن کی آیت، بے شک اے رسول تم میت ہو اور یہ لوگ سب میت بنیں گے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ حقیقت کو تک ہم صحیح طور پر تحلیل کر نہیں سک رہے ہیں، انالائز نہیں کر سک رہے ہیں، بدنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں جبکہ روحی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. میں اگر مر رہا ہوں تو میرا اس کے بعد کا حال کیا ہے؟ قرآن بہت سی باتیں اس کے بارے میں بھی کرتا ہے، کیونکہ بدن کو حقیقت سمجھنا ہمارا سب سے بڑا توہم ہے. یہ اتنا بڑا وہم شاید ہی کوئی کر سکتا ہو. بدن انسٹرومنٹ ہے، آلہ ہے، آلے سے جو کام لیا جانا ہے اتنا ہی لینا ہے. اگر کوئی آلے میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی آلے کو وسیلے کو ٹول کو ٹول نہیں سمجھتا، اس کا مقصد نہیں ڈھونڈتا، اس کو عقل مند کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہم اگر اپنی باڈی کو ٹول نہیں سمجھیں گے تو ہم کو اللہ عاقل نہیں کہے گا، ہم کو اللہ عاقل نہیں کہے گا. یہ بدن، حتیٰ یہ دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، یہ بھی ٹول ہے، یہ بھی آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لیا، اس میں کیا رکھنا ہے رکھا، جو نہیں رکھنا ہے نکال دیا، علوم کو کس حد تک کے وہ ایبزارب کر سکتا ہے، اس کی وہ طاقت کو انالائز کیا، اس کے بعد اس کو اس کی طرف فوکس کیا. جب وہ بچہ تھا، ماں باپ اور سکول مل کر اس کو اس طرف لے جانے لگے کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے، وہ چیزیں اس کے ذہن میں پہنچانے کی کوشش کیے کہ جو اس کو آگے زندگی میں خود کو اور پورے معاشرے کو فائدہ پہنچائے گی، تو وہ چیزیں اگر اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں اور وہ چیزیں نہیں آتی ہیں جو فسق و فجور دونوں جا سکتے ہیں، ایک آسانی سے اور ایک مشکل سے. تم نے تو اونچا راستہ اختیار ہی نہیں کیا، تم چاہتے ہو ہر چیز تم تک آ جائے، تم مجھ تک کیوں نہیں آتے؟ اتنا سب کیا ہوں تمہارے لیے، تم چاہتے ہو ہر چیز پھر بھی تم تک آ جائے، لیکن تم اپنی جگہ سے میری طرف آنا نہیں چاہتے. جو عقل دی ہے اس لیے دی ہے، جو بدن دیا ہے اس لیے دیا ہے. ان دونوں کو استعمال کر دیکھ لو، اور روح کو کام پر لگا دو کہ وہ بدن پر بھی اور عقل پر بھی، دونوں پر، دماغ پر بھی کام کرے، اور وہ چیزوں کو اندر رکھے کہ جو تمہارے دنیا اور آخرت کے لیے کام میں آئیں گے، وہ چیزوں کو نکالے کہ جو تمہارے دنیا میں نہ آخرت میں کام میں آئیں گے. وہ مشہور قصہ ہے رسول کا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں. رسول ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، لوگ جمع تھے، اور رسول جب وہاں پر پہنچے تو وہ قہقہے مار کر ہنس رہے تھے. رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہا کہ ایک دیوانہ ہے جو وہاں ٹھہرا ہے اور عجیب حرکتیں مزے کی کر رہا ہے، جس کی طرف سے ہم کو ہنسی آ رہی ہے. رسول نزدیک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہاں، یہ تو دیوانہ ہے، یہ کہاں دیوانہ ہے، یہ تو بیمار ہے، یہ کہاں دیوانہ ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو اس کو دیوانہ، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ تو بیمار ہے. دیوانہ تو وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، یعنی اپنی عقل کو اور اپنے بدن کو دنیا کے لیے سمجھ رکھا ہے، آخرت کے لیے نہیں سمجھا ہے. بدن آخرت میں اس لیے جلایا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے سمجھا نہیں تھا. جو بدن اپنے آپ کو آخرت کے لیے سمجھا تھا، اس کو تو جنت ہے، اس کو تو جنت ہے. اب آپ بتلا دیجئے، اس دنیا میں جو ہم چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے مفید ہیں یا نہیں ہیں، خصوصاً اب جب ہمارے بچے بڑے ہونے لگے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کی دماغوں میں آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ان کی دماغوں میں آ رہی ہیں کہ جو وہ لوگ اس کو شیر مادر جیسا ایبزارب کر رہے ہیں، ماں کے دودھ مانند ایبزارب کر رہے ہیں. جب یہ بڑے ہوں گے، یہ اثرات کیا ان کے دماغ پر اثر نہیں کریں گے؟ اتنی آسانی سے مٹ جائیں گے؟ یہ ناچ گانا فیشا جو عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے مقابل میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈوبیں اور ڈوبنے دیں، خود بھی غرق ہو رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی غرق ہونے کے لیے چھوڑ رکھے ہیں. اتنے بے بس ہو گئے، اتنے بے بس ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى الَّذِي لَا يَمُوت، تم اس پر توکل کرنا کہ جو مرتا نہیں ہے. ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہی چھوڑ دیا. جب اللہ پر توکل نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں محال نظر آئیں گی. ہم اپنے آپ کو کیسا بچائیں؟ سبھی لوگ تو ویسے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسا بچائیں؟ سبھی لوگ تو ویسے ہیں. کہہ رہا ہے توکل کرو مجھ پر کہ جو میں مرتا نہیں ہوں. تم مرنے والی حقیقتوں پر مر مٹ رہے ہو، مجھ پر توکل کیوں نہیں کرتے جو مٹتا نہیں ہوں، مرتا نہیں ہوں؟ حی الذی لا یموت، توکل علی الحی الذی لا یموت. ایسے زندے پر بولیے، اگر کوئی چیز پر تکیہ کریں جس کا خود کا اپنا باقی رہنا یقینی نہیں ہے، اس پر توکل کرنا چاہیے. مال پر، دوستوں پر، ماں باپ پر، ہر چیز پر جو دنیاوی ہے، یا توکل حقیقی اس کا ہونا چاہیے کہ جو حی ہے اور مرتا نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کیفیت کو ہم کو سمجھنا ہے. ہم ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ دنیا آج جس تیزی سے بدل رہی ہے کبھی بھی نہیں بدلی، کبھی بھی نہیں بدلی. اور اس تیزی سے بدلنے والی دنیا میں اگر ہم انٹرونشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس ٹرینڈ کو موڑنا چاہ رہے ہیں، اس کیفیت کو جو مادی ہو چکی ہے، میٹیریلسٹک ہو چکی ہے، اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس راستے نہیں ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم توکل کریں اس زندہ پر کہ جو مرتا نہیں ہے. اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت یوں ہی الٹ دیے. فرعون کو غرق کیا لیکن اس کی باڈی آج تک باقی رکھی. قرآن میں تذکرہ بھی کیا کہ عبرت کے عنوان سے ہم تجھے بچا لیں گے، تیرے بدن کو، بدن کو بچا لیں گے. قرآن میں تذکرہ ہے جو 125 سال پہلے پایا گیا، اور گیا کب تھا؟ آج سے 3200-300 سال پہلے. تو لگ بھگ 3000 سال سے زیادہ مدت کے لیے اس کے بدن کو باقی رکھا، اس کے بدن کو باقی رکھا، کہہ کر رکھا. اب آپ بتلائیے کہ جب وہ باقی رکھ سکتا ہے وہ چیز جو عمومی طور پر سڑ جاتی ہے، ایسے کئی ائمہ کے ماننے والے جو دفن کیے گئے تھے اور ان کے اجساد نکالے گئے 1300 سال بعد، 1940 میں جناب سلمان کی خبر کو اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی خبر کو، کہ جو پہلے ظاہر تھے امام حسین کے، عراق میں نکالا گیا، باڈیز جیسے کی ویسی تھی. ایسے کئی قصے ہیں جو آپ لوگوں نے سنا ہے، اس کو تو فلم بھی کیا گیا تھا. تو جو سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس کا اختیار فوق کل ذی علم علیم، قرآن کی آیت، ہر علم رکھنے والے پر زیادہ علم رکھتا ہے. اس نے جو ابراہیم کے لیے آگ کو، میں قرآن سے نہیں نکل رہا ہوں، ٹھنڈا کر دیا، جو آگ جلاتی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیا، وہ سب کچھ چیز پر قادر ہے. اس کی طرف اگر ہم توجہ کریں اور خود کو اور اپنے بچوں کو، گھر کو اور معاشرے کو سب مل کر اگر کوشش کریں کہ تو جیسے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جب اللہ کے نہیں رہے تو ہم اپنے بھی نہیں رہے، اس آیت کے حساب سے کہ تم اگر اللہ کے نہیں رہو گے تو اللہ تم کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا، جب اپنے آپ سے غافل کر دے گا تو تم میں وہ اخوت ایجاد نہیں ہوگی، تو تم وہ آیت قرآنی کے مصداق نہیں بنو گے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومنین آپس میں نہیں ہیں مگر بھائی، جب بھائی بھائی بن کر نہیں رہو گے تو آپس میں لڑو گے، جب آپس میں لڑو گے اور تمہارے دل بٹ جائیں گے تو تمہارے کام ایک نہیں ہوں گے، جب تمہارے کام ایک نہیں ہوں گے تو کچھ کچھ ہماری طرف آؤ گے اور کچھ کچھ دنیا کی طرف جاؤ گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو جاؤ گے، نہ اس کی طرف قرآن کی آیت، نہ اندر کی طرف نہ ادھر کی طرف، اور ایک آیت وہ یعبدون اللہ علی حرف، اور یہ لوگ تو عبادت کرتے ہیں اللہ کی بالکل کنارے پہ سے، دنیا میں ایک پیر ہے بلکہ پورا تقریباً دوسرا بھی پیر ہے، اور اللہ کو ہلکے ہلکے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تیری بھی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پر یقین نہیں ہے، دنیا پر زیادہ یقین ہے اللہ، پھر قرآن میں کہتا ہے یعلمو سر وما یخفا، وہ جانتا ہے وہ جو چھپا ہوا ہے تم میں اور اس سے بھی گہری چیز جو تم نہیں جانتے، اخفا اس سے بھی زیادہ خفی، تو وہ ہم کو اندر سے باہر جانتا ہے، ہم اس کو جاننا نہیں چاہتے، وہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، ہم اس کے قریب ہونا نہیں چاہتے، یہ پورا 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 عاقلوں کا الٹا چلنا، اللہ نے پیر آگے چلنے کو بنایا یا پیچھے چلنے کو، جس تیزی سے ہم آگے بھاگ سکتے ہیں آگے چل سکتے ہیں اتنا تیزی سے پیچھے بھاگ سکتے ہیں اور پیچھے چل سکتے ہیں، نہیں چلتے، تو ہماری نیچر بدلنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو دنیا میں جس تیزی پہ جا سکتے تھے اگر اپنی فطرت اور عقل پر باقی رہتے وہ تیزی ہم کو نہیں ملی، الٹا چلنے گئے تو ہلکے ہلکے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، نیچرل لیول پر نہیں جا رہے ہیں، اللہ اگر اتنی ہی طاقت ہمارے پاس دنیا میں جانے کی رکھ دیتا جتنی اس کی اپنے طرف بلانے کی ہے تو ہم یہ دنیا کو ابھی تک تباہ کر دیے ہوتے، اس نے کنٹرول کر رکھا ہے، بہت کنٹرول کر رکھا ہے، کیسا کنٹرول کر رکھا ہے، سلوات بھیجے بر محمد والے مت بتلا، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض، اس کی قدرت، کرسی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کرسی علامت ہے طاقت کی، کنٹرول کی، اقتدار کی، تو اس کا اقتدار، اس کا کنٹرول آسمانوں اور زمین کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اب جب اس نے ہمیں قوانین دیے اور ہم قوانین پر عمل کرنے لگے، اللہ نے دیا نا بشعین کچھ حد تک اس علم میں سے جو کہ وہ چاہا، اس کے امیڈیٹلی بعد ہم کو یہ بات ملتی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار پوری طریقے سے دیکھ لینا، جو تم میں قدرت ہم نے کچھ علم اپنا دے کر دی ہے، اس اتنے علم کو بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیا کے لیے گیم چینجر ہوگا، یہ دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں تمہیں کام میں آئے گا، میری قدرت، میری کرسی پوری کائنات اور آسمانوں پر پورے طریقے سے غالب ہے، اگر ایک مثال دے دوں یہاں پر، اگر چھوٹا بچہ ہے جو کھیل رہا ہو اور تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر پانی ہو، بچہ آپ کے سامنے ہو ہے، آپ اس کو کھیلنے دے رہے ہیں لیکن یہ توجہ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ پانی کی طرف نہ جائے، تو اگر حرکت کر پانی کی طرف بھی جائے گا تو آپ 10 سیکنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کو لگیں گے اس کے سن و سال کے حساب سے، تو اس کے پاس آپ کوشش کریں گے کہ اتنا قریب رہوں کہ 3-4 سیکنڈ میں اگر وہ ادھر حرکت کرے تو میں اس کو پکڑ سکوں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں گے، آپ حساب کر لیں گے، کھیلنے کے لیے چھوڑیں گے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ یہ بولیں گے کہ کوئی بھی خوف نہ ہو یہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ کچھ کرنے کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں دوڑنے کے لیے بھاگنے کے لیے، مگر نظر رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس تک پہنچنے سے پہلے وہ پانی میں گر جائے، ہے یا نہیں؟ یعنی آپ اپنی قدرت کا حساب رکھتے ہیں کہ میری قدرت کے حساب سے وہ تک پانی میں جا کر نہیں گر سکتا، ہو سکتا ہے کہ غفلت ہو جائے، کبھی ہوتا ہے، یہ سب ہونے کے باوجود کوئی فون کال آ جاتا ہے، کوئی اور چیز میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے، بچہ پانی میں گر جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ توجہ کا ہٹ جانا، یا تو اللہ کے پاس نہ نیند ہے نہ اونگ، اے مالک کچھ دیر تو سو جاتا، کیا کیا نہیں کر دیتے، اونگ لیتا، چلے تم لوگوں کو جانتا ہوں، تم لوگوں کو اونگنے والا سونے والا خدا چاہیے، مجھے مگر مجھ سے غافل بندے نہیں چاہیے، اور جن کو میں طاقت دیتا ہوں اتنا ہی دیتا ہوں، جیسا میں نے ابھی بچے کی مثال دی، جب کوئی حد سے پار ہونے لگتا ہے اور سسٹم کو توڑنے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے، اللہ وہ سسٹم کو توڑ دیتا ہے، ورنہ فرعون ختم نہ ہوتے، ورنہ بروں کی ریت چلتی ہی رہتی۔ یہ اس کا اختیار ہے کہ جو یہاں پر ہم پر روشن کر رہا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ قانون ایسے بنایا ہوں کہ اس میں سے کچھ کا علم تم کو دیا ہوں اور وہ کچھ علم لے کر تم کام کر سکتے ہو، مگر بھولنا نہیں کہ میری کرسی سماوات اور عرش پہ، چاہے تم باہر نکل جاؤ آسمانوں کے تب بھی نہیں کر سکتے۔ تم اگر تباہی کی بات کر رہے ہو، جتنا تم تباہ کر سکتے ہو اس پر بھی میں نے لکیر کھینچ دی ہے، اس پر بھی میں نے لکیر کھینچ دی ہے۔ ابرہہ کا لشکر کا قصہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، مکے والوں کے پاس طاقت نہیں رہتی، لیکن اللہ کی طرف سے ابابیل آ جاتے ہیں، کعبہ محفوظ رہ جاتا ہے، آج تک کعبہ محفوظ ہے 1400 سال کے بعد۔ کعبے کے رکھوالے قرآن کہہ رہا ہے متقین ہونے چاہیے، قرآن کیا آیت ہے؟ نہیں ہے، وہ افسوس ہے، اور ان کے نہیں ہونے کا سبب اللہ والوں کی خلت ہے، کمی ہے۔ اگر اللہ والے اس تعداد میں ہوتے تو وہ مٹھی بھر آل سعود اتنی طاقت پیدا نہیں کرتے کہ وہ کعبے کے رکھوالے بن جاتے۔ جو دنیا پرست ہیں، طاقت پرست ہیں، عیش پرست ہیں، اللہ کہہ رہا ہے خدا پرست چاہتا ہوں، کعبے کا رکھوالا خدا پرست ہونا چاہیے۔ آج ہمارے زمانے میں نہیں، اس لیے ہے، یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ ایمان دنیا میں کیسی شکل اختیار کر چکا ہے۔ چون کفر از کعبے برخیزت کجا موند مسلمانی، اگر کفر کعبے سے نکلے گا تو مسلمانی کہاں پر باقی رہے گی؟ آج اسلام کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے دنیا کو، لوگوں کو فائنانس کیا جا رہا ہے کہ ظلم کرو اسلام کے نام پر، جبکہ قوم رحمت للعالمین کی ہے، دشمنوں پر رحم کرنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، دشمنوں سے عدالت کرنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، یہاں پر بچوں پر عورتوں پر ظلم کروا رہے ہیں اسلام کے نام پر، اور اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ چیلنجز بہت ہیں، نیکی کرنے کے لیے مواقع بہت ہیں، مال اور دولت دنیا میں اضافہ ہو چکی ہے، ہم میں سے کچھ کے پاس یقیناً بہت زیادہ آئی ہے، اب ہمارا فریضہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کو طریقے سے ایسے پھیلائیں کہ ہمارے لیے، اپنے خانوادے کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ جتنا پھیلے گا اتنا آپ کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی، جتنا اکٹھا ہوتے جائے گا اتنی رحمت کم ہوتے جائے گی۔ گرچہ ذہن بولے گا کہ ایسا نہیں ہوتا، ذہن اس لیے بولے گا کہ موت کو بدن ہی دیکھتا ہے، روح ہی نہیں دیکھتا، صلوات بھیجے بر محمد۔ ہم کو دیکھنا ہے یہاں پر، یہ پوری آیت بالکل آخری تک پہنچ چکا ہوں، آخری حصے کی طرف آ گیا ہوں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. کرسی پر تھوڑا سا نظر ڈالنے کے ساتھ ساتھ عرش پر بھی نظر ڈال دوں. روایتوں میں جو ملتا ہے کرسی ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے قرآن میں, اور ایک جگہ جہاں پر کرسی استعمال ہوا ہے جناب سلیمان کے لیے, جو ہمارے کانٹیکسٹ سے الگ ہے. عرش زیادہ استعمال ہوا ہے, ثم استوى على العرش. کرسی آسمانوں اور زمین پر احاطہ کیے ہوئے ہے. کرسی اس مرحلے کا نام ہے, اس لیول آف ایگزسٹنس کا نام ہے, اس لیول آف نالج اور علم کا نام ہے جہاں پر اس دنیا کے قوانین کو جاری کرنے کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ لیول آف علم اللہ نے کرسی کے لیول پر رکھا ہے کہ جس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ یہ دنیا سے ہے. ہم کیونکہ دنیا کو مادی سمجھتے ہیں, کرسی کا کانسیپٹ اور عرش کا کانسیپٹ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. گرچہ اب سائنس ہلکے ہلکے ہوتے ہوتے اس بات پر آ گئی ہے کہ کسی شکل سے ہم یہ دنیا کو, اگر اس کے لاس کو ہم انٹرپریٹ کرنا چاہیں, ان کو سمجھنا چاہیں دنیا کے لاس کو, تو ہم ایک چار ڈائمینشنل ورلڈ میں, چار بودی ورلڈ میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں تین چیزیں تھری ڈائمینشن کی اور ایک ٹائم کی چوتھا ڈائمینشن, اس سے ہم پورے دنیا کے اس موجود حیثیت کو اینالائز نہیں کر سکتے. ہم کو ایڈیشنل ڈائمینشنز کو ڈھونڈنا پڑے گا. آج سٹرنگ تھیوری دیکھتی ہے کہ آپ ڈائمینشنز کو بڑھاتے بڑھاتے دس تک لے کے چلی گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ لوگ عرش کی بات کر رہے ہیں یا وہ لوگ کرسی کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ان چار ڈائمینشنز کے بیچ میں سمجھ نہیں سکتے. اس کو ہم کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے لے جانا ہے. اور وہ ٹینتھ ڈائمینشن کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انفینٹ پاسبلٹی کی جو کیفیت ہے وہ والی کیفیت ہے, یعنی ہر چیز جو موجود ہو سکتی ہے وہ کنڈیشن میں وہ پوٹینشیل ہے کہ جہاں پر وہ موجود ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ارادہ کوئی بھی علم کو منتقل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, علم خود بخود منتقل نہیں ہوتا. آپ کے پاس علم ہے خود بخود منتقل ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس علم ہے, علم کے ساتھ ارادہ ہے. وہاں پر اگر فزیکل انٹرپریٹیشن کریں گے ارادہ کہاں سے لائیں گے؟ ارادہ نہیں لائیں گے تو قانون کہاں سے آئے گا؟ قانون کے بعد قانون پر کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ قانون پر کنٹرول اگر نہیں آئے گا تو پھر دنیا چلے گی کیسے؟ قانون تو بن گئے اب جیسے بھی استعمال ہوتے ہوں ہوتے ہوں, اللہ کہتا ہے وہ بھی نہیں کروں گا. اور تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ قانون جو میں نے تمہارے لیے بنائے تھے, وہ جو میں کنٹرول کرتا ہوں, یہ کنٹرول مجھے تھکا دے گا. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم, اور ان کی حفاظت کرنا مجھے تھکاتا نہیں ہے, خدا کو تھکاتا نہیں ہے, کیونکہ وہ لیول کے ایگزسٹنس کے اوپر تھکن مانا نہیں رکھتی جیسے کہ نیند اور اونگ مانا نہیں رکھتی. وہ ذات کے بارے میں تھا, یہ فعل کے بارے میں ہے. اونگ اور نیند ذات کے بارے میں تھا, یہ حالت فعل میں ہے, یہ عمل کی حالت میں ہے. حالت فعل یعنی حالت عمل, ایکشن کی حالت میں. یہ پورے جو تم ایکشن دیکھ رہے ہو اس کو مینٹین کرنا یہ میرے لیے تھکانے والی چیز نہیں ہے. آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا, ان کو ایک حال پر مینٹین کرنا, ان میں کسی کو وہ طاقت نہیں دے دینا کہ وہ آگے نکل جائے, اور برائی کو اس حد تک پھیلنے نہ دینا کہ وہ پوری طریقے سے اندھیرا کر دے. یہ انٹرپریٹیشن, اب آپ یہ آیت کو پورا اگر دیکھیں تو آپ کی ابتدائی ہدایت سے لے کے انتہا کی ہدایت تک آپ کو لا کر چھوڑ دے گی. پوری طریقے سے اللہ کی شان کو فقط بیان کرتے ہوئے, پہلے ذات میں اور پھر تمہارے ساتھ. ایک ہی آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے, لیکن ہمارے پورے فنکشنز کو سمجھوا دیتی ہے, پورے پورے حرکتوں کو سمجھوا دیتی ہے. خدا کی شان کو ہم پر روشن کرتی ہے, خدا کے اقتدار کو, خدا کے علم کو, خدا کے علم کے دینے کو, اللہ کے پھر وہ اس علم کو کنٹرول کرنے کو اور اللہ کے اس پر نہ تھکنے کو. اس کے بعد آخری وہو العلی العظیم, وہ بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ عظمت رکھنے والا ہے. جیسے حی اور قیوم تھا ذات میں, فعل میں علیم اور عظیم اور بلند ہے, علی ہے. یہ آ کر ہمارے لیے پورا تصور بنتا ہے. عرش کی طرف فقط اشارہ کر دوں کہ عرش سے مراد وہ کیفیت ہے جو کرسی سے اوپر ہے, جہاں پر پورے اللہ کے علوم دنیا سے ڈائریکٹلی مربوط نہیں ہوتے بلکہ کرسی کے ذریعے سے مربوط ہوتے ہیں. اور وہ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ پھر اپنی جگہ پر الگ بحث. فقط اتنا پہلے سمجھ لیا جائے کہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے عرش کی کیفیت کرسی کے مقابل میں انفینٹ ہے, اور کرسی کی حقیقت اس دنیا کے مقابل میں انفینٹ ہے. لفظ جو استعمال روایت میں کیا گیا ہے, دنیا کرسی کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو ایک چھلے کے مانند ہے, ایک انگوٹھی کے چھلے کے مانند ہے جو ایک بڑے بیابان میں ہو. تو آسمان اور زمین ایک چھلا ہے کرسی کے مقابل میں ایک بیابان کے, اس کا مطلب کیا ہو گیا, انفینٹ والی بات ہو گئی. ایک بڑا بیابان اور اس میں ایک چھلا, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور کرسی کی کیفیت عرش کے مقابل میں ویسی ہے جیسے ایک چھلے کی ہو, پھر وہ انفینٹ. اب وہ اللہ جو عرش پر ہو اس کی یہ انفینیٹی, انفینیٹی کے انفینیٹی کامل طور پر ہر شکل سے جو انفینیٹ ہے, کہ جس کو کوئی محدودیت نہیں شامل ہوتی, وہ اللہ ہے. اللہ الولی الذین آمنوا, صلوات بھیجے پر محمد والا. تو یہ ہوئی آیت الکرسی کی مختصر سی ناقص سی تفسیر. اہمیت جتنا غور کرتے جائیں گے, جتنا پڑھتے جائیں گے اور بڑھتی جائے گی, یقیناً اللہ کا جتنا ہمیں احساس ہوگا اتنا ہی ہمیں اطمینان ہوگا. اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے, اس کے علاوہ دلوں کو آرام نہیں مل سکتا. تھوڑی دیر کے سکون کو ہم اطمینان سمجھ لیتے ہیں, ہمارا پرابلم ہے. یا ایہتہا النفس المطمئنہ کی جو اللہ بات کرتا ہے, اے نفس مطمئنہ میرے طرف آ جا, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے, کیا مرتبہ دے رہا ہے آپ سوچئے, اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. اطمینان تب آتا ہے جب اللہ کے ہر فعل پر آپ راضی ہوں اور اللہ آپ کے ہر فعل سے راضی ہو. کوشش کرنا چاہیے, پورے اگر کامیاب نہ ہو سکیں, کیا ہم امتحان اس لیے لکھتے ہیں کہ 100% لائیں گے ورنہ فیل ہو جائیں گے؟ کوئی آدمی اگر کہے گا یا تو 100% لاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا, اس میں تو اتنی بہت سی جگہ ہیں نا, کیا فرق پڑتا ہے, کم لاؤ. کوشش کرنے والے کو پسند کرتا ہے, کوشش کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور اس کے راستے میں کوشش نہیں کرو گے تو دوسرے راستوں میں کوشش کر, انسائیوکم لشتا, قرآن کی آیت, تمہاری کوششیں کئی جگہوں پر ہوتی ہیں, اس کے راستے میں کر لو. جب کر لو گے تو اس کا فیل پوری طریقے سے صحیح سمجھ میں آئے گا, اور جب اس سے فیل طلب کریں گے, اس سے انسپریشن طلب کریں گے, مجھ میں وہ چیز کر دے کہ جو تو چاہتا ہے تو وہ کر دے گا, تو ہم اس سے راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وسط میں دونوں حالت میں وہ رہے گا اور ہم اس کے اطراف. طواف کے یہ معنی ہوتے ہیں, طواف کے یہ معنی ہوتے ہیں, ہر طرف تو اور ہم تجھ میں. کعبے کے اطراف کو طواف ظاہری کہتے ہیں, ہر طرف تو اور ہم تیرے اطراف, اس کو اطمینان کہتے ہیں. اگر دنیا میں مل جائے, اگر دنیا میں مل جائے تو دنیا کیا نہ ہو جائے اس انسان کی نظر میں, اور دنیا کو اس سے کتنا فیض نہ پہنچے, یہ ذات حسین کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے. اطمینان کو وہ لیول پر ڈھونڈے جا کر جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے جہاں پر رہنا چاہیے. اتنے ظلم ہوتی ہوئی حالت میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر پانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسین کو معلوم ہے کہ اللہ جسے چاہا ہدایت دیتا ہے, جسے چاہا گمراہ کرتا ہے. تو جو گمراہ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی لعنت کی طرف سے ہوا ہے, حسین کو اس کی پریشانی نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچ سکتے ہیں بچ جائیں. کربلا ان کو بچانے کی کوشش ہے کہ جو بچ سکتے ہیں, حتیٰ دشمنوں کے فوجی جن سے امام نے خطاب کیا ہے. جب دنیا کو ایسا دیکھا کہ جہاں پر کہہ رہے ہیں خود سے خطبہ ہے کہ دنیا اب ایسی ہو گئی ہے کہ حق کی طرف بلایا نہیں جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, حق کی طرف بلایا نہیں جا رہا ہے یعنی اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, اللہ کے مقابل کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ایسی حالت ہو تو ایک اللہ کے بندے کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنا چاہیے. انی لا ار الموت الا السعادہ, میں تو موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا. والحیات مع الظالمین الا برما, میں ظالمین کے ساتھ زندگی کو رسوائی سمجھتا ہوں. یہ اطمینان رکھنے والا قلب کہہ رہا ہے, مطمئن ہے, جانتے ہیں کہ جو گمراہ ہے وہ گمراہی کا کام کرے گا, میرا کام ہدایت ہے. مختلف آپ کو چھوٹے چھوٹے خطبے, تھوڑے بڑے خطبے کربلا کے راستے میں جو امام نے ارشاد فرمائے وہ ملتے ہیں, صاف طور پر بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں. یہاں پر تفصیل سے یہ گفتگو نہیں چھیڑ سکتا, مگر امام کو ایسے مواقعوں سے گزرنا پڑا جو امام کے لیے خود سخت تھے, خود امام کے لیے سخت تھے. آج کے دن ہم شہادت قاسم پڑھتے ہیں, قاسم ابن حسن علیہ السلام. قاسم کو خدا حافظی کرنا بڑا سخت تھا امام کے لیے, بڑا سخت تھا. بھائی کی نشانی تھی اور حسین کے ساتھ قاسم, شب عاشور آ جاتی ہے, امام اپنے اصحاب بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, سب سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ فقط چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں, تم لوگوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے, میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, تم لوگ سب چلے جاؤ, ہر ایک تم میں سے میرے خاندان کے ایک فرد کو ساتھ لے کر جائے, کوئی تمہیں روکے گا نہیں, کیونکہ یہ مجھے چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. سب نے جواب دیا یا امام یہ ممکن نہیں ہے, ہر نے اپنے اپنے طریقے سے جواب دیا. جب سب نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, ایک نہیں 70 بار ہم کو مار ڈالا جائے, پھر اگر زندہ کیا جائے تو آپ ہی کی نصرت میں لڑیں گے. جب یہ سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کل ہم میں سے ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا, ہم میں سے کوئی یہاں پر جو ہے زندہ باقی نہیں رہے گا. قاسم چھوٹے ہیں, 13 سال کا سن ہے, ان کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو کل پورے کے پورے شہید ہو جائیں گے ان میں میں بھی ہوں, کیونکہ میں بچہ ہوں. تو بات جو امام نے کہی ہے وہ مجھ پر صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, سوال کر بیٹھتے ہیں. انا فی من یقتل, چچا کیا میں ان میں سے رہوں گا کہ جو قتل کر دیے جائیں گے؟ جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک جہاد غلبہ کہتے ہیں اور ایک جہاد استماتا ہوتا ہے. جہاد غلبہ جہاں پر جیت کے لیے ہوتا ہے, غلبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے غلبہ ہو یا نہ ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم غلبہ کریں, جیتیں. دوسرا جہاد ہوتا ہے جسے جہاد استماتا کہتے ہیں، استماتا موت سے ہے، طلب موت کرنے کو استماتا کہتے ہیں. وہ جہاد ہوتا ہے ایسا کہ جہاں پر پتا ہے کہ ہم اب جیت نہیں سکیں گے، سوائے شہادت اور موت کے ہم کو اور کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. پہلا جہاد، جہاد غلبہ میں آپ کم سن بچوں کو نہیں بھیج سکتے، حرام ہے، ان پر حرام ہے، وہ لوگ نہیں جنگ کر سکتے، ان پر سے حکم اٹھا لیا گیا ہے. لیکن جہاد استماتا جو ہے، وہ جہاد جو موت کے، اس پہ شعور رکھنا، سمجھ رکھنا فقط شرط ہے. قاسم کم سن تھے، امام نے سوال کیا کیف الموت عندک، اے قاسم پہلے تم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے یہاں کیا ہے. قاسم کے شعور کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ بچہ مرنا تو چاہ رہا ہے مگر آیا جانتا بھی ہے کہ موت کیا ہوتی ہے. جواب ملتا ہے اہلا من الاصل، میرے لیے موت، اے چچا، شہد سے زیادہ شیری ہے. ادھر سے دیکھ رہے ہیں، روح کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بدن کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، روح کی نظر سے دیکھ رہے. 13 سال اور روح کی نظر شہید ہونے والے حسین پر ایسے تھے، چاہے وہ ششماہا رہا ہو، چاہے وہ 13 سال کے قاسم رہے ہو. اب جب یہ سمجھ لیا تو کہا، ہاں قاسم، تم بھی بڑی آزمائش کے بعد شہید ہو جاؤ گے. روزے عاشور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک اصحاب جانے کے بعد جب ہاشمین کی منزل آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں علی اکبر جاتے ہیں. شہادت علی اکبر کے بعد جس کو اجازت ملتی ہے وہ قاسم ہے. قاسم کو ایسے آسانی سے اجازت نہیں ملتی، ہم کو تاریخ میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ قاسم امام کے ہاتھ اور پیر چوم رہے تھے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، امام اجازت نہیں دے رہے تھے، دل نہیں مان رہا تھا کہ بھائی کے یتیم کو کیسے روانہ کروں، اپنے گڑیل جوان کو تو روانہ کر دیا لیکن اسے نہیں ہوا، اجازت نہیں دی، زبان سے ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ پھیلا دیے. بھتیجا لپٹ جاتا ہے اور گریہ شدید چچا اور بھتیجے کا ہوتا ہے. اس کے بعد قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قاسم تو چلتے ہیں لیکن قاسم کے پاس نہ زرہ ہے، کہ ان کے اندازے کی زرہ نہیں تھی، نہ وہ جنگ کی ٹوپی ہے، امامہ پہن کر جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ جنگی جوتے ہیں، ان کے پاس وہ معمولی نالین جس کا دشمنوں کا راوی کہتا ہے کہ بائیں پیر کی ڈوری کھلی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا. کانہو فلقتم من القمر، وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. قاسم جاتے ہیں، معرکہ ہوتا ہے، کچھ کو واصل جہنم کرنے کے بعد وہ سلام کا کہنا اور وہ حسین کا حرکت کرنا، یا مادرکنی کی صدا بلند ہوتی ہے، چچا میری مدد کو آئیے. حسین لگام فرس پکڑ کر ٹھہرے ہوتے ہیں، تیزی سے حرکت کرتے ہیں. اس تیزی میں اشقیا کے درمیان خلبلی مچتی ہے اور ایک غبار سا ابھرتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. وہ غبار کے چھٹنے پر حسین کو دیکھا جاتا ہے کہ قاسم کا سر لیے بیٹھے ہیں اور قاسم پیر لگڑ رہے ہیں. حسین قاسم کی لاش کو لانا چاہتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. جب پہلے سینے سے لگایا تھا تو قاسم کے دونوں ہاتھ حسین کے اطراف تھے، اب وہ ہاتھوں میں طاقت ختم ہو چکی، وہ پیروں میں طاقت ختم ہو چکی. حسین لے کر آتے ہیں تو پیر زمین پر لکیر کھینچتے نظر آتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.